الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين صدق الله العظيم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ذالک ذکر للذاکرین بے شک اس میں یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے وَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور آپ صبر کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ پس تم سے پہلے امتوں کے اندر عقل مند کیوں نہیں ہوئے يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ جو روکے زمین کے اندر فساد مچانے سے الا قلیلا ممن انجینا منہم مگر تھوڑے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین اور ظالموں نے اتباع کی اس چیز کی جس میں ان کو ان کا عیش تھا وکانوا مجرمین اور وہ مجرم قسم کے لوگ تھے وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون اور آپ کا پروردگار بستی کو ہلاک نہیں کرتا ظلم کی وجہ سے اس حال میں کہ اس کے باشندے اصلاح کر رہے ہوں دوستو اور بزرگو یہ سورہ ہود کا تقریباً آخری رکوع اور آخری صفحہ ہے اور انشاءاللہ ان قریب اس سورت کی تفسیر ختم ہونے والی ہے جیسا کہ آپ نے گزشتہ درسوں کے اندر سنا کہ اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے اندر پچھلی امتوں کے بہت سے واقعات بیان فرمائے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا حضرت ہود کا بیان کیا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا حضرت شعیب کا بیان کیا اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا ان تمام واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت محمدیہ کو کچھ انسٹرکشن اور کچھ ہدایات اور کچھ رہنمائی دے رہے تھے چنانچہ سب سے پہلی ہدایت جو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھی وہ یہ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے قائم رہیے جیسا کہ آپ کو قائم رہنے کا حکم دیا گیا تھا استقامت اختیار کیجیے جس طرح آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا ویسا ہی آپ کیجیے اور پھر ومن تاب معاک کام اور یہ کام وہ لوگ بھی کریں استقامت والا کام وہ لوگ بھی کریں جو آپ پر ایمان لائے ہیں یعنی ہم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت کا حکم دے رہے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو ریورس تھا اس کا جو عکس تھا اور وہ کیا کہ ظلم کی طرف جھکنا, تو اس سے ہمیں منع فرمایا کہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, کہ تم ظالموں کی طرف مت جھکنا, اس کی طرف تمہارا میلان مت کرنا. اور پھر فرمایا ولا تقووا, اور تم حد سے آگے نہ بڑھنا, کیونکہ تم اگر حد سے آگے بڑھو گے تمہارا استقامت ختم ہو جائے گا, اور اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تب بھی تمہاری استقامت کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو یہ کرو گے تو استقامت باقی, اور یہ نہیں کرو گے تو استقامت ختم ہو جائے گی. آج اللہ پاک یہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نماز قائم کیجیے دن کے دونوں کناروں میں, وَزُلَفَ مِنَ اللَّيْلِ, اور رات کے حصوں میں. یہاں مفسرین نے ایک بہت اچھا پوائنٹ بیان کیا, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں, کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور جب اللہ پاک کسی کام کے کرنے کا حکم دے دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام پرمیسیبل ہے, وہ کام حلال ہے, وہ کام جائز, تبھی تو حکم دیا نا, برابر ہے. اور اللہ پاک جن کاموں کے کرنے سے منع کرے, تو اس کا کیا مطلب, وہ کام ناجائز ہے, وہ کام حرام ہے, سمجھ گئے نا. تو جب اللہ پاک کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں, تو پہلے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں, بات کرتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیجیے, آپ کیجیے, سمجھے نا. اور پھر امت کا ذکر بعد میں کرتے ہیں, امت کو کیا ہے حکم, بعد میں. تو پہلے حکم کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, آتا آسلم کی طرف, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ حکم ہم تک پہنچتا ہے. تو گویا ہم کو بھی حکم ہے, لیکن حکم ہم کو ڈائریکٹ نہیں کرتے, بات سمجھ جائے نا. بات پہلے کس کو حکم کر دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر آپ کے واسطے سے ضمناً تبعاً ہمارا ذکر ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے سے منع کرتے ہیں نا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کرتے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مت کرو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام, بلکہ امت کو کہتے ہیں تم نہ کرو. یعنی ٹیون بدل جاتا ہے. میرا پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ مفسرین نے یہ جو پوائنٹ بیان کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں آپ کو بتاؤں گا کیا وجہ ہے, کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیتے ہیں, اور امت کو آپ کے ضمن میں حکم ملتا ہے, آپ کے ماتحت میں حکم ملتا ہے. اور جب کسی کام سے منع کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہیں کہتے کہ یو ڈونٹ ڈو اٹ, بلکہ امت کو کہتے ہیں تم مت کرو. کس کو کہتے ہیں؟ امت کو. دیکھیے اب یہاں آپ ذرا غور کیجیے, فاستقم, استقامت اختیار کرو. اور استقامت اختیار کرنا یہ جائز ہے, حلال ہے, بلکہ کیا کہتے ہیں ضروری ہے. تو پہلے اس کو یہ حکم کس کو کیا گیا ڈائریکٹ؟ آپ سب کو, فاستقم. پھر ومن تاب معک, اور ان لوگوں کو بھی استقامت اختیار کرنی چاہیے جو آپ پر ایمان لائے. تو گویا استقامت کا حکم ہم کو بعد میں ملا, برابر ہے. پھر اسی طرح نماز پڑھیے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز, حلال, پریفریبل, بہت اچھی بات. تو یہ حکم پہلے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں, اقیم الصلاۃ. کیا کہتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ, آپ نماز قائم کیجیے. اور جہاں کام سے رکنے کا حکم دیتے ہیں, تو پہلے ہم کو مخاطب کرتے ہیں, فرمایا ولا تطغوا. یہ نہیں ہے, کیا ہے اس کو؟ نیگیٹو کہتے ہیں, اور تم حد سے آگے نہ بڑھو. یہاں یوں نہیں کہا, اے محمد تو حد سے آگے نہ بڑھ, ایسا نہیں کہا. فاغفر ولا ترقنوا الى الذين ظلموا اور تم ظالمین کی طرف مت جھکو, ظالمین سے دوستی نہ کرو, ظالمین کے فیشن پر مت چلو, ان کی اتباع نہ کرو. یہ حکم ہم کو دیا پہلے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذکر آیا بھی نہیں. سمجھ گیا نا بھائی, ایسا کیوں کہ کرنے کی باری آتی ہے تو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں, اور جب نہ کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ پاک بات امت سے کرتے ہیں. ایسا کیوں دوستو, نقطہ سمجھے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا, وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں وہ کبھی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. صرف گناہ ہی نہیں کرتے بلکہ گناہ کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم ان کے پاس مت جانا, تو پھر جو ناجائز کام ہے وہ کرتے ہی نہیں, تو پھر ہم اس کو کیسے کہہ دیں تو مت کرنا, یہ تو پہلے سے نہیں کرتا. آپ مثلا شراب نہیں پیتے برابر ہے, جوا نہیں کھیلتے, چوری نہیں کرتے, تو اب میں آپ سے کہوں گا چوری مت کرو, شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, آپ سے کہوں گا. آپ کہیں گے بھائی مجھے کیوں کہہ رہے ہو, میں تو پہلے ہی سے نہیں کر رہا ہوں. سمجھے کہ نہیں, میں تو پہلے ہی سے, مجھے کہنے سے کیا فائدہ. ان لوگوں کو جا کر کہو جو ایسا کام کرتے ہیں, برابر ہے. میں نے کیوں کہ تو میں ہوں رونگ کی جو کیا ہو جا, مجھے آپ کیوں کہہ دو. ان لوگوں سے کہو جو ایسا کام کرتے, اللہ کبھی بھی نہ جا اس کام کی نسبت رسول کی طرف. مفسرین نے فرمایا پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو, کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کہا کہ تم یہ کام مت کرو, کیونکہ وہ جو ناجائز کام ہے وہ کام کرتے ہی نہیں, تو پھر ان کو کہنے کا فائدہ کیا. سمجھ گئے نا, اسی وجہ سے یہیں سے وہ بات مفسرین نے تو وہاں نہیں لکھی, لیکن دوسری جگہوں پر جو بات لکھی وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین یہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. وہ گناہ نہیں کرتے, بلکہ گناہ کو یوں حکم دیا گیا کہ تم ان کے پاس جانا بھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے روایتوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی, نبی اور رسول بننے سے پہلے بھی, وہ چیزیں جو تمام لوگوں کے لیے حلال تھیں, لیکن اللہ رب العزت آگے چل کر فیوچر میں اس کو حرام کرنے والا تھا, ایسے کام بھی حلال ہونے کی حالت میں بھی نہیں کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام بھی حلال ہونے کی حالت میں بھی, شراب حلال تھی, صحابہ پیتے تھے, حضرت حمزہ پیتے تھے, جنگ احد میں جو صحابہ بیچارے شہید ہوئے تھے نا, تو ان کے جو رشتے دار تھے ان کو فکر ہو گئی کہ ان کے پیٹ میں تو شراب تھی, لیکن شراب تھی ابھی تک, تو ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی, اللہ وہ شراب حرام ہو گئی تو اب ان کا کیا حال ہوگا, اللہ اس کو معاف کر دیں گے یا نہیں. اللہ نے کہا نہیں نہیں, اس وقت حلال تھی, تو حلال ہونے کی حالت میں پیا تو اس کا کوئی پروسیکیوشن نہیں. بس تو شراب جس زمانے میں حلال تھی, صحابہ پیتے تھے, پھر پتا نا شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو مٹکے توڑ دیے پھٹافٹ, حضرت ابو طلحہ نے سارے کے سارے مٹکے توڑے. یہ واقعہ تو سنا ہے نا, اور پورے مدینہ منورہ میں شراب کی ندیاں بہنے لگی, ایسا سنا تھا نا, آرام سے پی رہے تھے, سب پی پی کر آتے تھے. حضرت حمزہ ایک مرتبہ اتنا شراب پی ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس حالت کے اندر کچھ گڑبڑ کر دی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اور انہوں کی اونٹنیاں ہیں کاٹ دی تھی. کیا کر دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنیاں کاٹ دی تھی. وہ بیچاری رخصتی کرنے والے تھے, حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہونے والا تھا. دو اونٹنیاں جو خوب اچھی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر باندھ کر گئے. کہاں گئے؟ جنگل میں, کہ کچھ گھاس لے آئے اور پرانی لکڑی لے آئے تاکہ اس کو لا کر بیچے بازار میں, اور کچھ اس سے پیسہ کماوے تاکہ رخصتی کا کھانا اسے تیار کرے, ولیمہ تیار کرے اور کچھ خرچ ہو جائے, شادی ہو رہی ہے. تو وہ جب جنگل سے واپس آئے تو اپنی اونٹی تینوں کے پاس گئے. او ہو, دیکھا کہ وہ تو کٹ کٹا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑی ہوئی ہے, سمجھے گی, ذبح کر دی گئی. بات سمجھ میں آئے نا؟ ہاں ہاں, ذبح کر دی گئی. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میرے گھر میں میری مرسیڈیز گاڑی دروازے پر کھڑی ہو, اور جب باہر گیا ہوں اور واپس آیا تو لائٹ بھی ٹوٹی ہوئی, اس کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا, سمجھے گی نہیں, اس کے دروازے بھی ڈیمیج, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا. تو اس وقت میرا دل کیا ہوگا, میرا حال کیا ہوگا؟ 25,000 pounds کی گاڑی ہو, 50,000 pounds کی گاڑی ہو, اور کوئی میری گاڑی کے ساتھ اس طرح کر جائے تو کیا فیلنگ ہوگا بتائیے؟ عجیب فیلنگ ہوگا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہو گئے, کیونکہ یہی ان کا وہ سارا سرمایہ تھا جو شادی کے وقت میں کام آنے والا تھا. سمجھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی شکایت کرنے کے لیے آئے کہ اچھا اچھا حمزہ نے ایسا کام کیا ہے. شراب کی حالت میں سے عورتیں وہاں کھانا گا رہی تھیں, عورتوں نے اشارہ کیا کہ یہ کیا لکھی لکھی مجلس, کچھ باربکیو ہونا چاہیے, یہ اونٹنیاں کھڑی ہیں, اس کے کاٹنے کا حکم دو کہ وہ کٹے اور اس کا گوشت نکلے, اور نکلنے کے بعد اس کا باربکیو ہو اور شراب بھی ہو, اور ذرا مجلس گرم ہو جائے. بس شراب پی ہوئے تھے, حکم دیا, کٹ گئی اور آرام سے مجلس چلی, مگر جائے سمجھے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے, یہ کیا کیا آپ نے؟ تو جب تشریف لائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشے میں تھے. روایتوں کے اندر آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھتے ہیں, وہ جیسے شرابی دیکھتے ہیں نا, باندھنی ہوئی لیکن تو یوں کر کے دیکھتے ہیں, پھر یوں کر کے نیچے رہتا ہے, کہ ایم کے ان کے اوپر سے نیچے جو ہے کرے رکھتے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جملے کہیں. سمجھئے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ نشے کی حالت میں ہے اور لاسٹ, کھو چکے ہیں اپنا توازن, کیا ہے, کھو چکے ہیں. وہاں سے چلے آئے, کیونکہ یہ ان کے حق میں مناسب نہیں تھا, وہ ابھی سمجھنے والے نہیں تھے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شراب حلال تھی, حلال ہونے کے زمانے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیا. جوا ایک زمانے میں حلال تھا تو حلال ہونے کے زمانے میں بھی جوا نہیں کھیلا, سمجھ گئے نا. بس ستر چھپانا جائز تھا ایک زمانے میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی اپنے ستر کو کھولا نہیں. بت پرستی اور ہر قسم کی برائی, سمجھے گی نہیں, چاہے جو زمانے جاہلیت کے اندر ہوتی تھی کبھی بھی ایسا نہیں کی. اس لیے اللہ رب العزت کبھی بھی نہ کرنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے. ایسا اللہ پاک یوں نہیں کہتے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کرو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کرو, ایسا ایسا نہیں کہتے, کیونکہ یہ رسول تو پہلے ہی سے نہیں کرتا مدد کام. خیر تو پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد سب سے پہلی ہدایت امت کو جو دی گئی وہ کیا دی گئی, کہ استقامت اختیار کرو. دوسرا حکم یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں, اقیم الصلاح, نماز قائم کرو, نماز پڑھو. کب کب پڑھو؟ تو فرمائے طرفین نہار, دن کے دونوں کناروں میں پڑھو. اور پھر کب پڑھو؟ وزلفا من اللیل, رات کے کچھ حصوں میں پڑھو. اچھا یہ نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ سب مفسرین یوں کہتے ہیں کہ اس نماز سے فرض نماز مراد ہے, کہ فرض نماز پڑھو. اچھا فرض نماز پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا, اقیم, اقیم اقامت, سمجھے کہ نہیں. اور یاد رکھو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم کہتے ہیں تو اقیم الصلاۃ بولتے ہیں, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, یوں نہیں پڑھتے صلوا الصلاۃ, نماز پڑھو ایسا نہیں کہتے, بلکہ کیا کہتے ہیں اقیم الصلاۃ. اور اقیم کے معنی اسٹیبلشڈ ہے نماز, ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز اسٹیبلش کرنا, سمجھے کہ دونوں میں فرق ہے. جیسے کہتے ہیں میرا یہ بزنس ہے نا, ہم نے اس بزنس کو 1968 میں اسٹیبلش کیا تھا. کیا مطلب؟ دھیرے دھیرے اس کو اتنی محنت کی تھی کہ وہ ایک بڑا بزنس بن کر ہو گیا. ایسا نہیں کہتا کوئی کہ ہم نے اس بزنس کو 1968 میں کھولا تھا, سمجھے کہ بلکہ ہم نے اس زمانے سے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. یہ بلا کتنے سالوں کا یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, تو اس کو اسٹیبلشڈ من کہتے ہیں. تو اقامت کے معنی اسٹیبلش کرنا, یعنی اس کو دھیرے 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 کر کے گرو اور بڑا کرنا. تو عقیم فرماتے ہیں. تو خیر, تو اقامت سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک, بعض علماء مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ اقامت سے مراد یہ کہ اس کے وقت میں نماز پڑھنا. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ سے مراد ادب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. تو مختلف اقوال ہیں. صحیح قول یہ ہے کہ بھائی نماز کی پابندی کی جائے, سمجھے گئے, اور اس پابندی کے اندر اس کے وقت میں پڑھنے کی پابندی بھی, خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی بھی پابندی, اول وقت میں پڑھنے کی بھی پابندی, اس کے اندر سستی نہیں دی جائے, یہ حکم دیا. اچھا, نماز پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اچھا پہلے تو یہ فرمایا طرف النہار, نماز یہ پڑھنا ہے کب؟ دن کے دونوں کناروں میں. تو یہ دن کے دونوں کناروں سے کون سے دو کنارے مراد ہیں, اور اس میں کون سی نماز کا ذکر ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دن کے ایک کنارے سے مراد فجر کی نماز, سمجھے گا, دن کے ایک کنارے سے مراد فجر کی نماز, تو وہ بالکل ایک شروع میں ہوتی ہے, دن کے شروع میں ہوتی ہے. اور آخری دوسرا کنارہ, اس سے دو کال ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد مغرب کی نماز, کیونکہ وہ دن ختم ہوتے ہی مغرب پڑھی جاتی ہے. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ مغرب نہیں بلکہ عصر کی نماز مراد ہے. تو فجر کی نماز پڑھو, عصر کی نماز پڑھو. کیوں؟ کہ دین کی نمازوں میں سب سے آخری نماز کون سی ہے؟ عصر. اور مغرب تو رات ہو جاتی ہے, برابر, رات کا حصہ شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد. چنانچہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, جیسے ہی روزہ کھولا تو چاند دے گا تو وہ دن رمضان کی رات ہوتی ہے, چاند دے گا تو وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ عید کی رات ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہمارے اسلامی مہینوں میں اور اسلامی دنوں میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ طرف النہار سے مراد ایک طرف کی نماز فجر اور دوسری طرف کی نماز کیا؟ عصر. اور وضو لکم من اللیل, اور رات کے حصوں میں, اس سے کون کون سی نماز مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. کون سی نماز؟ مغرب اور عشاء. لہذا گویا اس آیت سے چار نمازوں کے پڑھنے کا اشارہ مل گیا. کون کون سی؟ فجر, عصر, مغرب, عشاء. اب رہ گئی ظہر کی نماز. ظہر کی نماز کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے, اس کا ذکر 15ویں پارے کے اندر ہے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس کے اندر. کیا ہے اس میں؟ کہ لوگوں نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت. اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو سورج ڈھلنے کے, اور جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے سمجھنے کے لیے, وہ استواء شمس سے ہٹتا ہے, ظہر کا وقت شروع ہو جائے, جس کو زوال شمس کہتے ہیں ہم لوگ, سمجھے کہ نہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ زوال. تو وہ پانچ نمازیں ہو گئی. تو پانچوں نمازوں کا ثبوت قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. اللہ پاک ہم کو یہ پانچ نمازیں پڑھنے کی توفیق. یہ پانچ نمازیں پڑھنے کا فائدہ, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی. ہاں, اللہ پاک نے فائدہ ہی بتا دی کہ نماز فرض, نماز پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. اور فرض نماز, ایک فرض نماز یہ 70 ٹائمز نفل نماز کے برابر ہوتی ہے. یعنی مثلا آپ دو رکعت نفل نماز 70 ٹائمز پڑھیں, کتنے ٹائمز پڑھیں؟ 7 اور 0 پڑھیں, تو اور اس کے مقابلے میں ایک فرض نماز پڑھیں, تو ایک فرض نماز یہ 70 نفل نماز کے برابر ہوتی ہے. اور دلیل وہ حدیث جو آپ رمضان کی فضائل کے اندر سنتے دیتے ہیں کہ جب رمضان آتی ہے تو اللہ پاک ثواب بڑھا دیتا ہے, کہ اس رمضان کے مہینے میں جو شخص نفل ادا کرے سمجھے کہ نہیں, تو اس کا ثواب کس کی طرح ہو جاتا ہے؟ فرض کی طرح ہو جاتا ہے. اور جو فرض ادا کرے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ اس نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز کوئی نفل ادا کیا ہو, سمجھے نا. تو اس سے حضرت امام غزالی نے یہ استدلال کیا کہ فرض 70 ٹائمز مور ہوتا ہے. تو اتنی عام عبادت ہوئی تو کہتے ہیں یہ نیکی ہوگی. اب یہ جو نماز پڑھے گا نا تو اللہ کہتے ہیں کہ اس نماز کی وجہ سے برائیاں ختم ہو جائیں, برائیاں ختم ہو جائیں گی. حدیث کے اندر خاص کی حدیث جو آپ لوگوں نے بار بار سنی, فضائل کے اندر آپ بار بار سنتے ہیں کہ مثل الصلوات الخمس, کہ پانچ نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر کے دروازے کے پاس نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو. صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے بدن پر پھر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول, پانچ مرتبہ کوئی نہائے اور پھر میل کچیل باقی رہے, نہیں باقی رہے گا. تو حضور نے فرمایا یہ پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو شخص دن اور رات کے اندر پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو پھر گناہوں کا میل اور کچیل اس کے اوپر باقی. ان الحسنات یذھبن السیئات, ذلک ذکر للذاکرین, بے شک اس میں نصیحت ہے, یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. کس چیز میں؟ قرآن کے اندر. ایک احتمال تو یہ کہ یہ جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں نصیحت ہے, اس کے لیے یاد رکھنے والوں کے لیے. بعض مفسرین نے فرمایا جو پیچھے ہم نے احکامات بیان کیے, مثلا استقامت کا حکم بیان کیا, پھر اسی طریقے سے نماز کے اسٹیبلش کرنے کا حکم بیان کیا, اس میں نصیحت ہے, یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور تو صبر کر بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. کس چیز پر صبر کر؟ مفسرین ایک احتمال تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر جن جن کاموں کے کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اس پر صبر کر, کرتا رہے, اور جن جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے بچتا رہے. ایک صبر یہ ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے, مثلا استقامت اختیار کرنا, پھر ظالموں کی طرف مت جھکنا, پھر حد سے زیادہ آگے نہ بڑھنا, نمبر اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا, کہ اس پر صبر کرو. صبر کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے, ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائے. بس آج اتنا رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك غنى ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.